رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا رب العزت کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں. یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی دو رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بک، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے ایک درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا. یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیثوں کے مطابق بقر عید کے دن سب سے افضل عمل جو ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، جانور کو جو شرائط کے مطابق ہو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص با آسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو جو قربان کیا گیا، مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کا فدیہ بنے گا. اس کو عذاب سے، اس جانور کا ہر عضو جو ہے عذاب سے چھڑانے کے لیے گویا فدیہ بن جائے گا. قربانی بہت بڑی نیکی ہے عید کے دن، اور یہ صاحب استطاعت پر واجب بھی ہے. اس میں میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں خوش دلی سے کرنا یہ ضروری ہے. خوش دلی سے ہو، اخلاص سے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں. کہ بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہوں گے کہ جو اس لیے خوبصورت جانور لیتے ہوں گے تاکہ لوگ دیکھیں اور پوچھیں کتنے کا ہے، تعریف کریں کہ بھائی تم نے تو بہت خوبصورت جانور لیا، واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا دلیر ہے کہ بڑی قیمتی لے کر آیا ہے. تو اس طرح اگر واہ واہ کروانے کے لیے لیا ہے، ریاکاری کی نیت سے قربانی لی ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے بالکل نہ کرے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی خوبصورت جانور لے اور اس کو لیے لیے پھرے، نمایاں جگہ پر باندھے، تو ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. کام یہ کہیں کہ یہ ریاکاری کے لیے اس نے ایسا لیا. جب تک کوئی قرینہ واضح نہ ہو تو یہ دل پر حکم لگانے والی بات ہے کہ ریاکاری کا تعلق دل سے، تو ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے. اور حدیث پاک میں کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن، یعنی اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا، یہ عمدہ عبادت ہے. تو خدا نہ خواستہ اس کی نیت ریاکاری کی ہو بھی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہم سے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں کہ اس نے ریاکاری کیوں کی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اگر بالفرض اس نے ریاکاری کی بھی ہے اور ہمارے پاس کوئی واضح قرینہ نہیں ہے اس کو ریاکار کہنے کا، تو ہم کہیں گے اس کو ریاکار، تو اگرچہ وہ ریاکار ہو تب بھی ہم گناہگار ہوں گے کہ ہم ہمیں بدگمانی سے روکا گیا، ہمیں منع کر دیا گیا. علی ھذا القیاس، اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور ہے، بدگمانی بہت کی جاتی ہے اور بدگمانی یہ حرام ہے مسلمان کے بارے میں. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جگہ بہ جگہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ نقل کیا ہے کہ برا گمان، خبیث گمان، یہ بدگمانی خبیث گمان بھی کہلاتا ہے. خبیث معنی ناپاک، تو بدگمانی ناپاک گمان ہے، نہ کسی مسلمان کے بارے میں ناپاک سوچنا. تو فرماتے ہیں خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. تو جو بدگمانی کرتا ہے معاذ اللہ، اس کا دل جو ہے وہ خبیث ہے، ناپاک ہے. ہم سب اپنے اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری حالت کیا ہے. اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے جو رسالہ چھاپا ہے بدگمانی، اس کو ضرور حاصل کیجئے. جنہوں نے ابھی تک نہ پڑھا وہ نیت فرما لیں اور ضرور اس کو پڑھیں، اور اس کو خوب تقسیم بھی فرمائیں کہ یہ معاشرے میں بدگمانی بہت پھیلی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے آج کل گھر گھر جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں، ساس بہو کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، بہو ساس کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، نند کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، ماں بیٹے، بیٹی باپ، یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں میں لگے ہیں. میاں بیوی کی بدگمانیاں تو اتنی بڑھ جاتی ہیں بعض اوقات کہ نوبت طلاق پر آ جاتی ہے، ثبوت شرعی کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو یہ رسالہ ضرور تقسیم فرمائیے. کہ یہ انشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. عام طور پر یہ رواج دیکھا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہونے کی بنا پر گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے. ایک بکرا سب کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ ایک بکرا سب کی طرف سے کریں گے تو کسی کی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. گائے اور اونٹ میں سات قربانیاں ہو سکتی ہیں، تو گائے میں پھر بھینس بھی شامل ہے. نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں. بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کریں، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، دو صورتیں اجازت کی. نمبر ایک صراحتن، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو. نمبر دو دلالتن، یعنی انڈرسٹوڈ ہو، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہے. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یہ ناکافی ہے. قربانی کے جانور کی عمریں بھی نوٹ کر لیجئے، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی سب شامل ہے، 1 سال کا. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، اور زیادہ عمر ہو تو جائز ہے بلکہ افضل. ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ مشہور یہی ہے کہ 6 مہینے کے دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. 6 مہینے کے دمبے کی قربانی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا فربا یعنی جاندار اور قداور ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان چرا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو، تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں. جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر پیدائشی کان نہ ہو یا 1 کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے. ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اندھا، یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے. مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو. قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے. مرا ہوا بچہ نکلا تب بھی قربانی ہو گئی، اور گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے. ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کیا یا یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوا، حرام ہو جائے. قربانی کا طریقہ، اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں دیکھی جاتی ہیں. ذہن عام طور پر نہیں ہے سنتوں پر عمل کرنے کا لوگوں کا. اب قربانی یعنی جو جانور ذبح کرنے والا طبقہ جو ہے، قصاب، ظاہر ہے وہ عام طور پر اہل علم نہیں ہوتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی ہو یا ویسے جانور ذبح کرنا ہو, سنت یہ چلی آ رہی ہے. یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں. ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے, اس لیے سرے ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھی طرف والے حصے پر رکھے اور ذبح کرے اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے, إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اور اب اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ جو پڑھا جائے گا وہ نوٹ کر لیے, اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر. اے اللہ تیرے ہی لیے اور تیری دیوی توفیق سے اللہ کے نام سے شروع, اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ اگر نہیں بھی پڑھا کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی صحیح ہے, صرف بسم اللہ کہہ دیا جب بھی جانور ذبح ہو جائے گا. اور یہ ذبح کا ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمان ہونا چاہیے ذبح کے لیے, یعنی مسلمان ذبح کرے تو مسلمان اللہ کا نام لے یہ ضروری ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ کا نام لیا, صرف اللہ کا نام لیا اور ذبح کیا جب بھی جانور حلال ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر ذبح کرتے وقت مسلمان نے اللہ کا نام لینا بھول گیا یاد نہیں رہا اس کو تب بھی جانور حلال ہے. اگر جان بوجھ کر نام نہیں لیا تب جانور حرام ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. نام لینا اللہ کا بھول گیا تو جانور حلال ہے, اور اگر جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو حرام. تو یہ کہ اللہم لک و منک, افضل یہ کہ اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ, یہ قربانی کے لیے لک و منک, قربانی نہیں ہے عام ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے. اور ویسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے, اللہم لک و منک نہیں بھی کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے, قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ ہو جائے گی. اور تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے, اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اے اللہ میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی. اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے. منی معنی میری طرف سے اور من یعنی سے, تو من مثلا من محمد الیاس, تو آپ نے جیسے میری طرف سے قربانی کی تو اس میں کہہ دیجئے جہاں منی آیا نا وہاں من, مثلا اللہم تقبل من محمد الیاس قادری کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح جن کا بھی نام لیں ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن کو وسعت ضرور قربانی کرنی چاہیے, تو وہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے. اسی طرح اپنے کوئی بھی عزیز ہو تو یہاں من کے بعد نام, اور اگر آپ کی طرف سے قربانی ہے تو کہیں گے منی. بوقت ذبح پیٹ پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طرح بعضوں کا خون کے علاوہ غذا بھی نکلنی شروع ہو جاتی ہے. بعضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کٹتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ وہ چارہ چبایا ہوا وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ میدے سے اوجڑی سے نکلتا ہے. پیٹ پر جب زور سے وہ پاؤں کا دباؤ پڑتا ہے نا تو اس سے یہ, تو یہ جانور کو بلا وجہ کی تکلیف, تو اس لیے وہ احتیاط ضروری ہے. گردن کے پاس سیدھا پاؤں رکھنا ہے, پیٹ پر نہیں رکھنا. مدنی التجا, قربانی میں دیکھ کر دعا پڑھتے وقت رسالہ یا کتاب یا پرچہ ہو اس پر ناپاک خون نہ لگنے پائے اس کا خیال فرمائیے. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو جانور ذبح ہوا قربانی کا یہ خون ناپاک نہیں ہے, یہ خون بالکل ناپاک ہے. نہ اس کی مثال میں دعا کو جیسے پیشاب ناپاک ہے اسی طرح یہ بھی ناپاک ہے, نجاست غلیظ ہے جو ذبح کے وقت نکلا خون, دم مسبو کہتے ہیں اس کو. ذبح کے وقت جو بہتا خون جو نکل رہا ہے ذبح کے وقت یہ ناپاک ہے, سخت ناپاک, نجاست غلیظ ہے. کپڑوں پر اگر ایک درہم سے زائد لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں, کپڑے پر یا بدن پر اتنا لگ گیا, ایک درہم کی مقدار میں لگا تو نماز ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ ہوگی, اور اگر ایک درہم سے کم لگا تو اس کو دھو کر پاک کر کے نماز کو دہرانا سنت ہوگا. یہ خاص کر قربانی کے دنوں میں میں نے بہت احتیاطیاں دیکھی ہیں, خون والے پاؤں لے کر گھروں میں پھرتے رہتے ہیں, گھروں میں چادریں دریاں کارپیٹ جو بچھے ہوتے ہیں اس پہ چڑھ جاتے ہیں خون والے پاؤں لے کر, اور یہ ناپاک کر ڈالتے ہیں. دیواروں پر خون اڑتا ہے بہت, یعنی کہ اتنی بے احتیاطیاں دیکھی ہیں کہ جس کی حد نہیں. قربانی کھا لیں جو بےچارے اٹھاتے ہیں وہ بھی اپنے کپڑے ناپاک اور پتہ نہیں کیا کیا بے احتیاطیاں کر کے پھر اس میں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہوں گے, تو ناپاک کپڑوں سے نماز بھی نہیں ہوتی. جو ناپاکی کا میں نے ابھی مسئلہ عرض کیا کہ ایک درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اب نماز ہوگی ہی نہیں, تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو قربانی کھا لیں اٹھاتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں, یا آپ کے یہاں جانور کٹا اور آپ کو بھی شوق ہے تو آپ نے بھی ہاتھ دلانا شروع کر دیا تو اب مہربانی کر کے نماز کے لیے الگ سے جوڑا آپ کے پاس ہونا چاہیے کپڑے کا, تو اس کو بدل کے پھر نماز ادا کریں اگر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو. تو یہ دعائیں پڑھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ابلک گھوڑے سوار قربانی کے وقت یہ اپنے ساتھ رکھیے, اس کو دیکھ کر دعائیں پڑھ لیجیے, سارا طریقہ بھی ذبح کا لکھا ہوا ہے اور بھی اس میں ضروری احکام لکھے ہوئے, تو اس کو ضرور پڑھیے, اس کو خوب تقسیم کیجیے. آج ہی اس کو ڈھیر سارے خرید لیجیے اور قربانیاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں بانٹیے. ظاہر نصیب قربانی ہونے سے پہلے ہاتھ میں چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے, دعائیں وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا.
مدینہ, یا سیدی, ایک ہرنی منڈی میں دیکھی گئی, کیا اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟
ہرنی وحشی جانور ہے, یعنی جنگلی جانور ہے, تو وحشی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. پچھلے سال بھی جب ہم منڈی گئے تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب بکرا تھا, اتنا چھوٹا سا منہ تھا اس کا اور سینگ کئی فٹ لمبے, یعنی کہ وہ بالکل سب کی نظریں کھینچتا تھا, ایسا اٹریکٹیو تھا اور عجیب و غریب تھا, عام بکروں سے مختلف تھا. میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا, میری توجہ نہیں گئی, میرے بیٹے نے توجہ لیا کہ پاپا یہ تو وحشی ہے, جنگلی ہے. پھر میری توجہ گئی, میں نے کہا یار وہ جنگلی جانور ہے, یہ تو جنگلی کی تو قربانی ہوتی نہیں, تو ہرنی کی بھی نہیں ہوتی کہ یہ جنگلی جانور ہے, وحشی بولتے تھے, وحشی. تو لوگ ہیں بےچارے, بس معلومات ہوتی نہیں ہے. میں دوبارہ جب منڈی ہم گئے نا تو وہ وحشی بکرا غائب تھا جنگلی, ایسا لگا کوئی بےچارا خرید کر لے گیا ہوگا قربانی کے لیے, قربانی کر دی ہوگی بےچارے کی شادی, قربانی ہوتی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. مجھوٹس ٹائم بھائی, تو گائے وغیرہ کو گرانے سے قبل ہی قبلہ رخ کا تعین کر لیا جائے, لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے. گھسیٹتے ہیں, یہ بھی کوئی قبلہ رخ کا ذہن ہوتا ہے کسی کا, بولتا ہے تو پھر بیچاری کو وہ گھسیٹتے ہیں, وہ ظاہر بہت تکلیف ہوتی ہوگی, بلکہ تکلیف دینے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو اب انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا, جانوروں پر کوئی رحم نہیں کرتا, یہاں تک کہ بعض ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ یہ بولتے ہوئے بھی بس وہ ایسا عجیب سا لگ رہا ہے, رحم آتا ہے. جیسے کہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ہماری طرح وہاں روڈوں پر قربانیاں عام طور پر نہیں ہوتی پاکستان کی طرح, اس کے لیے مخصوص مذبح ہوتے ہیں, سلوٹر ہاؤس, لوگ گھروں میں بھی کرتے ہیں لیکن وہ سلوٹر ہاؤس پر زیادہ رش ہوتا ہے. تو وہاں گائے کی ٹانگ کرین میں پھنساتے اور اس کو اس طرح وہ مخصوص انداز میں گھسیٹتے ہیں اور وہ کرین پھر اس کو کھینچتی ہے ٹانگ کو, کڑاک کہنے کے پٹاخ کر کے آواز آتی ہے, باقاعدہ اس کی گائے کی ٹانگ ٹوٹتی ہے, اس کے بعد وہ ذبح تک پہنچتی ہے اور اس کی ذبح اس کو کیا جاتا ہے. اس غریب کی پہلے سے ٹانگ توڑ دیتے ہیں, اسلامی ملک ہے, کتنا بڑا ظلم. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں, دیکھ جس میں یہ بھی ہے اس فرمان میں کہ مظلوم جانور کی بد دعا مقبول ہے. جی ہاں, جانوروں کی دعائیں بد دعائیں یہ مقبول. سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت مالدار گھرانے کا فرد تھا, لڑکپن تھا میرا, وہ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتا تھا. میں مکتب جا رہا تھا, مدرسے جا رہا تھا خادموں کے ساتھ, کہ میری نظر ایک گدھے پر پڑی, خوتا, اس کی پیٹھ پر زخم تھا اور کوے اس کو ٹھونگے مار رہے تھے. مجھے اس گدھے پر بڑا ترس آیا. میرے بدن پر چادر تھی, میں نے وہ چادر رحم کھاتے ہوئے گدھے کے اس زخم پر اڑا دی. اس گدھے نے میری طرف شکریہ بھرے انداز میں دیکھا اور ایسا لگتا ہے کچھ اس نے مجھے دعائیں دی. اس کے بعد میرے اندر انقلاب پیدا ہوا اور دنیا سے میرا جی اچاٹ ہوا, اللہ اللہ کرنے کی طرف مائل ہوا میں. اور یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. اس کے بعد یعنی انہوں نے اتنے مدارج طے کیے اور ولایت کے اعلی منصب کو انہوں نے پایا. تو ایک گدھے کی دعا. تو اس لیے جانور کی دعا جو ہے نا, یہ بھی قبول ہے اور مظلوم کی بد دعا بھی قبول ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے جانور ہو. تو اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے. تو ہم ان دنوں تو قربانی کا چونکہ یہ عام طور پہ پاکستان میں ماحول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے, ورنہ پتہ نہیں سلوٹر ہاؤس پر تو کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہوگا. کوئی وہاں نہ یہاں کو بچاتا نہ وہاں بچاتا ہے. یہ مسلمان جو ہیں یہ غفلت کا شکار, آج کل اکثریت ہماری غفلت کا شکار ہے. جانور تڑپتا ہے, پھڑکتا ہے, ہم تماشا بناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دیکھیے جانوروں کو ظلم سے بچائیے. کم از کم آپ کے یہاں جو قربانی ہوتی ہے اس میں احتیاطیں کیجیے. اور یہ مسئلہ سن لیجیے کہ ذبح کرنے میں چار رگیں کٹ جائیں یا کم از کم تین رگیں کٹ جائیں, اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے, کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے. پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے, نہ اس کے پاؤں کاٹے نہ کھال اتارے. بہرحال ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری بالکل مس نہ کریں. بعض لوگ گائے کو جلدی ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کے بعد گردن کی کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں. اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد گردن چٹخا دیتے ہیں. بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں. جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 259 پر ہے, جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے. ذمی کافر اس کو بولتے ہیں کہ جو اسلامی ملک کو جزیہ ادا کرتا ہو. لیکن اب دنیا میں کہیں بھی ذمی کافر نہیں, اب تو کافر معاذ اللہ غالب آ گئے. مسلمانوں کی بے عملیاں اور کمزوری ہے ایمان کی وجہ سے. وہ دور تھا اس وقت کافر ذمی ہوتے تھے کہ جو مسلمانوں کو جزیہ بھرتے تھے, تو وہ مسلمانوں کے امان میں ہوتے تھے. اب جو مسلمانوں کی پناہ میں آ گیا اب اس پر ظلم کرنا, تو یہ جو تھا یہ بہت سخت جرم تھا. اب یہ کہ پھر بھی جانور پر ظلم کرنا اس ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے. مزید فرماتے ہیں اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے, کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ عز و جل کے سوا نہیں, اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنا بھائی, کتنا یعنی کہ وہ رحم کرنے کا موقع ہے کہ جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے جس طرح مطلب اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور یہ بیچارے قصاب جو ہیں ان کو اللہ عقل سلیم دے, بس وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں, ابھی تڑپ رہا ہے یوں دائیں بائیں اس کو کاٹتے رہتے ہیں, یہاں تک وہ ہڈی تک پہنچا دیتے پھر وہ چٹکا دیتے ہیں, وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے کوئی روکے اس کو سمجھائے, اپنا بکرا ہے کم از کم اس کو تو روکے, بھائی چھری پھر گئی اب ہاتھ نہیں لگانا ہے جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے, اتنا کہہ دیں, وہ بولے گا نہیں یہ ہو جائے گا, آپ بولے کچھ بھی نہیں ہوگا, جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس پر آپ یقین مانیں, کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھنڈا ہو جائے گا جانور, یہ بے صبری خماخگی کرتے ہیں, چند منٹ اپنے بچانے کے لیے جانور کو اتنی تکلیف دیتے, اس طرح گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے ابھی ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ اس کی گردن کی کھال یہ ادھیڑتے اور اس کے بعد وہ چھری سینے کی طرف گھونپتے ہیں اور اندر کی رگیں کاٹ کے نکالتے ہیں, اس طرح خون کا فوارہ ابلتا ہے اور گائے تھوڑی تھوڑی تڑپتی ہے, جان ہوتی ہے اس میں, لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو رحم نہیں آتا, آپ اس کو منع کر دیں کہ چھری پھر جائے, پھر نہ آپ نے چھری لگانی ہے کٹی ہوئی گردن پر نہ ہاتھ لگانا ہے, دیکھیں نا ہاتھ بھی آپ کا زخم ہو جائے آپ ہاتھ لگائیں گے کسی جلن مچے گی تکلیف ہوگی, آپ ہاں چیخ ماریں گے, یہ جانور جس کی گردن کٹی ہوئی ہے اس کو ہاتھ سے دبایا جا رہا ہے خاما خا دباتے ہیں, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بےچارے کو, اور پھر چھری بھی لگاتے ہیں اس کو سائڈ پہ کاٹتے ہیں ادھر کاٹتے ہیں خاما خا, مطلب حالانکہ گوشت کاٹنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ رگیں کوئی زیادہ نیچے ہڈی میں پھنسی ہوئی نہیں ہے رگیں, دیکھیے یہ چمڑی ہے, چمڑی پر آپ تھوڑا ہاتھ دبائیں گے تو سختی نظر آئے گی, یہ جو سختی نظر آ رہی نا یہ ہڈی نہیں ہے, یہ آپ کی سانس کی نلی ہے, تو چار رگوں میں ایک تو سانس کی نلی کٹنی ہے, سانس کی نلی ہے, سانس کی نلی یہ پھیپھڑے کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے, آپ نے تقریباً نے دیکھا ہوگا پھیپھڑے کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے, پائپ کے ساتھ ایک لال ربڑ جیسی کوئی نلکی لگی ہوتی ہے, یہ جو ربڑ جیسی لال نلکی ہے نا یہ غذا کی نالی ہے, اس میں کھانا جاتا ہے غذا, تو یہ دونوں ساتھ ساتھ یہ چمڑا ہے, چمڑے کے بعد ایک گوشت کا معمولی سا وہ تے ہے, گوشت کا پردہ ہے, تو اس کے بعد یہ حلق یہ پائپ ہے سانس لینے والا, اور وہ ساتھ ہی اس کے چپکا ہوا ہے وہ غذا کی نالی, اور اس کے اگل بغل دونوں سائڈوں پر خون کی بری بری رگیں ہوتی ہیں, تو یہ تھوڑا سا گوشت کٹے گا نا تو یہ رگیں کٹ جائیں گے, اب یہ خامہ خام تو بےچاری چڑھاتے رہتے ہیں, وہ جانور کو تڑپاتے رہتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ میں ہے, تو مرنے کے بعد اگر یہ جانور ہی کسی پر مسلط کر دیا گیا کتنا بڑا, کتنا مطلب دینے کے وہ سخت معاملہ ہوگا, اب جیسے اونٹ کو دیکھا ہوگا آپ نے تین جگہ سے کاٹتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں تین جگہ سے کاٹنے کی, نہر کرنا سنت ہے, اس کو نہر کر دیا یا لبے کے اوپر سے وہ رگے کاٹ کر چھری گھونپ کے مخصوص طریقے پر رگے کاٹ دی جاتی ہیں, بس وہ سوراخ ہو جاتا ہے, خون کا فوارہ ابلتا ہے, اونٹ تڑپتا ہوا گرتا ہے چند لمحوں میں, بس ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن وہ تین جگہ سے مزید کاٹتے ہیں, یہ بلا وجہ کی ایزا, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت, اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی سنت, باقی محض حظ نفس کی خاطر بطور تفریح ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا, اس کے چیخنے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا, ہنسنا کہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے, ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں راہ خدا عز و جل میں جس طرح آج جانور قربان کر رہا ہوں بوقت ضرورت اپنی جان بھی قربان کر دوں گا, نیز یہ بھی نیت اگر نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی خواہشات نفسانی خواہشات کو نفس امارہ کو بھی گویا میں ذبح کر رہا ہوں یہ نیت بھی ہو جائے, اور ان مانو کر کے آئندہ گناہوں سے بچوں گا, ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اس کی جگہ اگر مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. بوقت ذبح جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا, اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا. تو بے شک ذبح کریں کہ حکم شریعت ذبح اپنے ہاتھ سے کریں بے شک, مگر رحم بھی ساتھ میں کریں. پھر رحم کی فضیلت بھی آپ نے سنی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے ہم بہت زیادہ حقدار ہیں, طلبگار ہیں اور حاجت مند ہیں. تو اس لیے اس پر رحم کریں, کم سے کم اس کو تکلیف ہو. جو چھری تیز چھری سے ذبح کرنے کا ہے, تیز چھری ہوگی تو تکلیف تو ہے خیر کاٹنے میں, لیکن اگر کند چھری سے ذبح کریں گے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو نسبتاً تیز چھری سے ذبح کرنے میں کم تکلیف ہے, چھری ایک دم تیز ہو. بلکہ جب جب گردن پر چھری پھیرے نا تو دوسری چھری سے اس کی دھار کو اسی وقت رگڑ لگا لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو تجربہ کار قصاب ہوتے ہیں وہ اس طرح, جیسے کہ عیسات میں یا تو ایک وہ سلاخ ہوتی ہے, ہتھے والی سلاخ آتی ہے اس کی, نہ بھی ہو تو دوسری چھری کی دھار سے یوں اس طرح لگاتے ہیں. تو یہ اس طرح لگانے سے چھری جو ہے نا پہلے سے اگرچہ تیز تھی لیکن تیز تر ہو جاتی ہے عارضی طور پر. پھر یہ کرنے کے بعد ذبح کر دیں. اس نیت سے تیز تر کرے گا تب بھی ثواب ملے گا کہ تیز چھری سے ذبح کرنا مستحب ہے. شرکت میں قربانی کی, یعنی کہ جو حصہ رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ شرکت میں قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے. اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں, بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا بھی کافی نہیں. ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے, یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے, ایسی صورت میں وزن کی حاجت نہیں. اگر شرکا اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے, یہ دو ہیلے غور سے سن لیجئے. نمبر ایک, ذبح کے بعد سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبا یعنی تحفتاً اس کا مالک کر دیں اس کو, جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو. اور اب وہ مسلمان جس کو آپ نے ہبا کر دیا وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر دیں. اب کسی کو دو سیر اٹھا کر دے دے, کسی کو بارہ سیر اٹھا کر دے دے, جس طرح بھی وہ اب کرے اس کی مرضی ہے. ایک صورت تو یہ, تو اندازے سے ساتھ ہی بھلے اس سے کر دے, تو کم زیادہ پھر معاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اور ٹھیک ہے جس کو جتنا ملا لے جائے. تو یہ جائز صورت ہے, بہت آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. ورنہ اندازے سے جو تقسیم کرتے ہیں نا تو معافا معافی کرتے ہیں, اس کو آپ کو شاید فقہ کرام نے اس کو سود کی ایک صورت قرار دی ہے, سخت گناہ ہی اندازے سے اس گوشت کو شرکت والی کو تقسیم کرنا. ایک تو یہ ہیلا میں نے ابھی بیان کیا, دوسرا ہیلا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. جیسا کہ فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس نہ, دوسری چیز کوئی جو گوشت سے جس کا تعلق نہ ہو, گوشت نہ کہلائے, مثلا دل، کلیجی، مغز وغیرہ. شاید کوئی کہے کہ یہ بھی تو گوشت کہلاتا ہے. نہیں، یہ گوشت نہیں کہلاتا. سری پائے بیچنے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے الگ ہوتے ہیں. بھیجا کو آپ یہ نہیں بولتے کہ آدھا پاؤ گوشت دے دو، مجھے بھیجا چاہیے، مجھے گردہ چاہیے، مجھے کلیجی چاہیے. تو یہ گوشت کی جنس نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، تو گوشت نہیں بولتے. عرفن تمہارا لیے کہ تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس، مثلا دل، کلیجی، مغز، سری پائے وغیرہ شامل کر دیے جائیں، تو اب اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں. مگر تقسیم کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ہر حصے دار کو اس دوسری جنس، یعنی دل، کلیجی یا تلی، سری پائے وغیرہ میں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے. اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں. مثال کے طور پہ کلیجی بھی ڈالی ہے، تلی بھی ڈالی ہے، گردہ بھی ڈالا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے گردے کا بھی ٹکڑا دو، کلیجی کا بھی ٹکڑا دو، دل کا بھی ٹکڑا دو، پائے کا بھی ایک ٹکڑا دے دو، یہ نہیں. کسی کو سمجھو گردہ دے دیا تو کسی کو کلیجی کا ٹکڑا دے دیا، کسی کو دل کا دے دیا، کسی کو پائے کا ٹکڑا، کسی کو سری، کسی کو زبان دے دی، کسی کو کلا دے دیا. تو اس طرح ان میں سے گوشت کے ساتھ، یعنی گوشت تو دیا، اب اس کے ساتھ یہ دوسرا تھوڑا تھوڑا یہ بھی ڈال دیا نا، دوسری جنس جو ہے، تو یہ بھی اب وزن کرنے کا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیلا بھی کافی ہے. اور اس طرح بھی گوشت تقسیم ہو سکتا ہے، اندازے سے ہو سکتا ہے، وزن کرنے کی حاجت نہ رہی. تو جو مذہبی، سماجی اور فلاحی ادارے مسلمانوں کی خدمت کے مقدس جذبے کے تحت اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ وہ شرکا میں گوشت تقسیم کرتے وقت ابھی جو میں نے شرعی احکام بیان کیے ان کو ضرور پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق گوشت تقسیم کریں. انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلوا علی الحبیب.
بارگاہ امیر سنت میں عرض ہے، ابھی آپ نے حضرت عثمان حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی ایمان افروز حکایت بیان فرمائی، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں محسوس ہوا کہ اس جانور نے آپ کو وہ دعا سی دی ہے، جس سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہوا، جس کی برکت سے آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی. تو مدنی انقلاب پیدا ہونا اور دنیا سے بے رغبتی کا دل میں پیدا ہونا، اس کا آپس میں کیا ملاپ ہے؟
یہ مطلب الفاظ ہیں بس، اصلی تو مقصد یہ کہ وہ متوجہ اللہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی عبادت میں لگے، علم دین میں انہوں نے ایک مطلب مقام حاصل کیا، نہیں عبادت کی طرف متوجہ ہوئے. تو مدنی انقلاب ہی ہماری اصطلاح ہے دعوت اسلامی والوں کی، نے دل بدل گیا، نے دنیا داری سے دل اچاٹ ہو گیا، پہلے گناہوں بھرا جو انداز تھا زندگی کا وہ بدل کر اب سنتوں بھرا انداز ہو گیا، نیکیوں کے راستے پر چل پڑے، وہ دنیا کی بے جا محبت سے جان چھوٹی، اللہ اور رسول کی محبت نے اس کی جگہ لے لی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضور ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کی دعا لگتی ہے تو کاروبار بڑھ جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، بچوں میں بھی برکت دیکھتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ یہ دعا لگ گئی اس کو. کیا یہ دنیا سے بے رغبتی ہونا بھی یہ کسی دعا کا ثمرہ ہے؟
دنیا کی بے رغبتی نہیں، آپ نے جو مثال دی وہ تو دنیا کا حصول ہے، دنیا کی فراوانی. اس کے بارے میں کیا عرض کروں، لوگ اس کی دعائیں پسند کرتے ہیں. وہ غالباً حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے ان کی دل آزاری کی، انہوں نے اس کے لیے اس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اللہ اس کو خوب دنیا کی دولت دے اور اس کی صحت بہت اچھی کر دے. یہ اس کو دل دکھانے والے کو دعا دی. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقت میں دعا نہیں تھی, یہ بددعا تھی, کیونکہ اس سے ناراض ہوئے تھے آپ. اور یہ ان مانو اگر بددعا تھی کہ یا اللہ اس کو دنیا کی دولت بہت دے دے, جب دنیا کی دولت ملے گی تو یہ کے اندر وہ بری صفتیں پیدا ہوں گی کہ مالدار زیادہ تر اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ تکبر میں پڑ جائے, غریبوں کو حقیر جانے, اور گناہوں کے زیادہ اسباب اس کو مہیا ہوتے ہیں مالدار کو. غریب چاہتا ہے تب بھی گناہوں کے اتنا سامان نہیں کر سکتا جتنا مالدار کر سکتا. تو ان مانو کرو مال کی وجہ سے یہ کہ گناہوں میں پڑ جائے, دوسرا اس کی صحت اچھی ہو جائے. تو صحت میں بھی آدمی مغرور ہو جاتا ہے بعض اوقات. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لچے شہدے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں تو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو باڈی اچھی ہو جاتی ہے, تو سینہ چکلا چوڑا, تو پھر کیا کرتے ہیں, گریبان کھلا رکھتے ہیں, سونے کی چین پہنتے ہیں اور اکڑ کے چلتے ہیں. اور کوئی کمزور مل گیا تو اس کو دباتے ہیں, ڈراتے ہیں. یہ تو سارے تماشے آپ نے دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے اپنے جو بچپنوں میں بہت دیکھے اس طرح کے تماشے. اور بڑا یعنی کہ لوگوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, بڑے بڑے یعنی کہ ایسے سورما جو ہوتے تھے جو اس طرح کے پھوپا کرتے تھے, ان کو کتے کی موت مرتے بھی دیکھا ہے. ایک مثال ہے مطلب کہ ان کے قتل کی ایسی ایسی خبریں بھی سنی ہیں. ہے نہیں دنیا میں دم نہیں نے, یوں کہیے کہ جس کو کمال ہے اس کو زوال ہے. اٹھان دیکھی ہے میں نے بعضوں کی اور ایسی دیکھی, ایسا روب دیکھا ان کا, اور ایسی بے بسی اور بے کسی کی موت ان کی ہوئی ہے کہ سراپا عبرت عبرت عبرت. تو اس لیے یہ کہ جان اچھی ہوتی ہے تو بھی بعض اوقات آدمی مغرور ہو جاتا ہے. تو اس میں مغرور نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ کہ ایسوں کو بھی شیر کا سوا شیر مل جاتا ہے.
ہمارے یہاں جو قربانی کے جانور کی کھالیں ہوتی ہیں اس کے مصرف کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
قربانی کھال کا مصرف وہی گوشت کا مصرف ہے. یعنی جس طرح گوشت کا یہ استعمال کرتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, کسی کو نہ کھلایا, پورے کا پورا قربانی کے جانور کا گوشت خود کھا گئے, گھر میں فریج میں بھر لیا, تب بھی جائز ہے. افضل یہ کہ تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے. تو اسی طرح کھال میں بھی یہ کہ اپنے لیے جان نماز بنا لی, یا اپنی کتابوں کی جلد میں اس کو, یا اس کو خشک کر کے بیٹھنے کے لیے بچھا لیا. کہ بکری کی کھال, بکری سے مراد ہے جب بھی بکری کا جانا تو بکرا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, بکرا, دمبا, دمبی, بھیڑ اور بھیڑی, تو یہ سب اس میں شامل ہوتا. تو بکری کی کھال پر بیٹھنے سے آجزی پیدا ہوتی ہے, اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اپنے استعمال میں لے لیا, یا کھال کو ایسی چیز سے بدل دیا اس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کھال کے بدلے فتح رضویہ شریف لے لیا کسی سے, مثال کھال دی اور بہار شریعت اس کے بدلے میں لے لی, تو ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں نا, تو یہ بھی جائز ہے. اگر ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع نہیں اٹھا سکتے بلکہ اس کو ہلاک کر کے, ختم کر کے نفع اٹھا سکتے ہیں, مثال کے طور پر اس کو آپ نے چاول سے تبدیل کر لیا, کھال دیا تھوڑے چاول لے لیے, تو اب چاول اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک اس کو آپ کھائیں نہیں یا بیچے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب چاول سے بدل لیے, یا رقم اس کے بدلے لے لی آپ نے, کہ رقم بھی خود کسی کام کی نہیں ہے جب تک وہ کسی چیز میں اس کو تبدیل نہ کرے, تو یہ تبدیل کرنا پھر وہ ہلاکت ہوئی نا اس کی. تو اگر رقم کے بدلے یا اناج کے بدلے یا کسی ایسی چیز کے بدلے اس اپنی قربانی کی کھال کو آپ نے تبدیل کیا کہ اس چیز کو ہلاک کر کے ہی نفع اٹھا سکتے ہیں, تو اب اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے کہ کسی غریب کو مسکین کو دے دیں. ایک تو کھال کا استعمال یہ, لیکن آج کل کھال جو ہے وہ لوگ مختلف اداروں کو دے دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاکستان میں, باقی ایسے ممالک جزیرہ عرب ممالک ہیں وہاں کھال پھینک دیتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا, اس لیے کہ وہاں لیبر مزدور زیادہ مہنگے ہیں. ہمارا غریب ملک ہے تو یہاں مزدور سستے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں کھالے جو ہیں یہ مختلف سماجی اور مذہبی اداروں کو لوگ دے دیتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ کسی ایسے ادارے کو دی جائے کہ جہاں اس کا درست اور جائز استعمال ہو. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ بھی کھالے اکٹھی کرتی ہے, اور یہ کھالے جو ہیں حاصل کرنا یہ ظاہر دعوت اسلامی کی ایک ضرورت ہے. اس کے کام اتنے ہیں, سالانہ کئی کروڑ روپیے کے اخراجات ہیں, جامعات اتنے چلتے ہیں, ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے 50,000 کے قریب تو مدنی منے پڑھتے ہوں گے کم و بیش. اس طرح حفظ باب المدینہ میں, تو یہ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل عرض کرتا ہوں. تو دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں جن میں غیر خطیر رقم کی ضرورت رہتی ہے. لاکھوں بے عمل مسلمان نمازی اور سنتوں کے عادی بن چکے ہیں. مختلف ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشرف اسلام ہوتے رہتے ہیں. عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے ملک با ملک, شہر با شہر اور قریا با قریا سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں. مدنی تربیت گاہیں بھی الحمدللہ متعدد مقامات پر قائم ہیں جن میں دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آ کر قیام کرتے, عاشقان رسول کی صحبت پاتے اور سنتوں کی تربیت حاصل کرتے اور قرب و جوار میں جا کر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول مہکاتے ہیں. مساجد کی تعمیر کے لیے خدام المساجد قائم ہے, متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے. کئی شہروں میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے. بے شمار مساجد کے امام و مؤذن اور خادمین کے مشاہرے یعنی تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہے. خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے. کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعت المدینہ کا بھی سلسلہ ہے. کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں. آتشی اسلحہ کے ذریعے اندھا دھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول لٹا رہے ہیں. مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف اسلام ہو رہے ہیں. دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اور آخری عشرہ میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان میں ہزار ہا اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے, سنتوں کی تربیت پاتے ہیں. نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت و مرے اجتماعات دار الافتاء اہل سنت بھی قائم ہے, مسلمانوں کے شرعی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. اور یہاں پر دعوت اسلامی کے مبلغین مفتیان کرام بالمشافہ تحریری اور مکتوبات کے ذریعے شرعی مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. اکثر فتاوی کمپیوٹر پر کمپوز کر کے دیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ پار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.